بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب جسوسی دنیا کی جلد نمبر 5 کا ناول نمبر 16 خونی پتھر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. اس کے مصنف ابن صفی ہیں. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں خونی پتھر پارٹ 1. پتھر کی واپسی. انور ایک گھٹیا سے ہوٹل میں بیٹھا سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اسے مدعو کرنے والی نے اس نامعقول ہوٹل کا کیوں منتخب کیا. اسے درمیانی درجے کا ہوٹل بھی نہیں کہا جا سکتا تھا. ویسے اس کے مالک نے کوشش تو یہی کی تھی کہ اسے درمیانے یا اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں کی نقل بنا دے, اور شاید ایسا ہو بھی سکتا تھا, مگر ملازمین یا منتظم کی پیدائشی لاپرواہی اور بدسلیقگی نے اس کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا. یہاں متعدد کیبن ضرور تھے, لیکن ان کے پردے یا تو بوسیدہ تھے یا گندے. تھری پلائی وڈ کی پارٹیشنوں پر جگہ جگہ ہنسے لکھ کر جوڑے گئے تھے. کہیں کہیں پان کھانے والوں کے کتھے اور چونے بھری انگلیوں کے نشانات بھی دکھائی دے رہے تھے. دیواروں پر برسوں پرانی تصویریں تھیں جن پر نہ جانے کب سے گرد کی تہ جمی ہوئی تھی. ان تصویروں کے درمیان کچھ تگرے بھی تھے. جہاں کہیں سے جگہ بچ گئی تھی وہاں گاہکوں کے لیے ضروری ہدایات لکھ کر چپکا دی گئی تھی. کچھ تحریریں قطعی غیر متعلق تھیں جنہیں انور بالترتیب پڑھ پڑھ کر ارج رہا تھا. ان کی ترتیب کچھ اس قسم کی تھی: براہ مہربانی فرش پر مت تھوکیے, واپس ملی ہوئی رقوم کو اچھی طرح جانچ لیجیے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ملازمین سے جھگڑا کرنے کی بجائے اپنی شکایات کا اظہار مینیجر سے کیجیے, شہنشاہ ایران زندہ باد, غسل خانہ اندر ہے, نصر من اللہ فتح قریب, 100 روپے کے نوٹ کی ریزگاری نہیں ملے گی, طلب کی ہوئی اشیاء واپس نہیں لی جاتی, اسلام زندہ باد, سیاسی گفتگو سے پرہیز کیجیے, قیامت ضرور آئے گی, اللہ کا وعدہ سچا ہے, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ خریدیے, پیٹ کے امراض کا واحد علاج چورن انار دانا. انور ان سب کو 13-14 بار دہرا چکا تھا. تقریباً 15 منٹ قبل وہ یہاں پہنچا تھا, اور اب انتظار کی معینہ مدت میں صرف 10 منٹ اور باقی رہ گئے تھے. وہ یہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے حالات کے تحت آیا تھا. آج آفس میں اسے کسی گمنام عورت کا خط ملا تھا جس میں اس نے استدعا کی تھی کہ وہ مذکورہ ہوٹل میں 1:25 تک اس کا انتظار کرے. اسے کسی بہت ہی اہم معاملے میں انور کی مدد درکار تھی. اس نے ہاتھ میں اس کیبن کا نمبر بھی لکھ دیا تھا جس میں ان دونوں کو ملنا تھا. انور کے لیے یہ پہلا اتفاق تھا کہ اسے ایسے ہوٹل میں کسی نے مدعو کیا تھا. اس سے عموماً وہی لوگ مدد کے لیا کرتے تھے جو کسی وجہ سے محکمہ پولیس سے رابطہ قائم کرنے میں ہچکچاتے تھے, اور ایسے لوگ ابھی تک 100% دولت مند ہی ثابت ہوئے تھے. ظاہر ہے کسی پرائیویٹ جاسوس کے اخراجات کا بار عام آدمی نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا انور کے لیے یہ چیز ہنسی الجھن کا باعث بن گئی تھی کہ اگر وہ دولت مند ہے اور کسی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے تو اسے ایسے ہوٹل کا انتخاب کیسے کیا. اس کی نظریں پھر دیوار سے لگے ہوئے کلاک کی طرف اٹھی. 5 منٹ اور باقی رہ گئے تھے. 20 منٹ اس نے کسی نہ کسی طرح گزار دیے تھے, لیکن یہ 5 منٹ اس کے خیال کے مطابق وبال جان بننے والے تھے. اس دوران میں ہوٹل کے کئی گندے لڑکے اس کے آرڈر کے لیے کیبن کا چکر لگا چکے تھے. حالانکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے, لیکن پھر بھی ان میں سے ایک نہ ایک تھوڑے وقفے کے بعد کیبن کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا. شاید اس رویے کی محرک معقول قسم کی ٹپ کی توقع تھی. آخر وہ 5 منٹ بھی گزر گئے. انور جھنجھلا کر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان عورت کیبن کے سامنے آ کر رکی. اس نے ایک معمولی سی سفید ساری باندھ رکھی تھی. پیر میں سیاہ پینٹنٹ کے پرانے سینڈل تھے جن کا وارنش کنگھی کی وجہ سے جگہ جگہ سے چٹکا ہوا تھا. عمر بمشکل 19-20 کی رہی ہوگی. جسم صحت مند, شخصیت جاذب توجہ تھی. حسین بھی تھی, لیکن اتنی نہیں کہ اس پر شعر کہے جا سکیں. آنکھوں میں ہچکچاہٹ یا شرمیلے پن کی بجائے ایک عجیب قسم کی بے تعلقی تھی. وہ ایک لمحہ تک انور کو تنقیدی نظروں سے دیکھتی رہی, پھر مسکرا کر آگے بڑھی. مسٹر انور, اس نے کیبن میں داخل ہو کر آہستہ سے کہا, آپ کا خیال صحیح. انور اٹھنے کی بجائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا, کیا مجھے دیر ہو گئی؟ اس نے گھڑی کی طرف بولا. آپ کا یہ خیال بھی صحیح ہے, انور سنجیدگی سے بولا. آپ 2 منٹ دیر سے پہنچی. مجھے افسوس ہے کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں. میں آپ کو یہ لکھنا بھول گئی تھی کہ ہم کھانا بھی ساتھ کھائیں گے. کیا آپ اس ہوٹل میں؟ انور چونک کر بولا. جی ہاں, کیوں؟
مجھے افسوس ہے کہ مجھے چوہوں اور چھپڑیوں کا قورمہ قطعی مرغوب نہیں، وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بھئی آپ ٹھہرے بڑے آدمی، وہ سنجیدہ ہو کر بولی، ہم غریب لوگ تو یہی سب کچھ کھانے کے عادی ہیں۔ انور اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھی اس کی آنکھیں اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر جم گئی جو سنگ مرمر کے تراشوں کی طرح سبک اور بے داغ تھے۔ لیکن آپ کے ہاتھ تو یہ نہیں کہتے، انور اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اس نے جھونک کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، وہ اسے گھور کر بولی، یہ کہ آپ کے ہاتھ کام کرنے کے عادی نہیں معلوم ہوتے۔ خیر ہوگا، وہ جلدی سے بولی، ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو روکا نہیں، انور نے گڑائی لیتے ہوئے کہا، لیکن کام کی نوعیت جاننے کے لیے آپ کو انتہائی رازداری سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک شریف آدمی کی عزت کا معاملہ ہے۔ آپ کا یہ جملہ قطعی غیر ضروری ہے، لوگ میرے پاس رازداری ہی کے لیے آتی ہیں، انور نے خشک لہجے میں کہا۔ لڑکی نے بلاؤز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر انور کے سامنے رکھ دیا۔ انور چونک کر لڑکی کو گھورنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہی، کبھی وہ ڈبیا کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی لڑکی کی طرف۔ پھر اس نے ڈبیا سے کوئی چیز نکالی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا پتھر تھا جس کی گہرائیوں سے ہری، نیلی اور پیلی کرنیں سے پھوٹ رہی تھیں۔ سیاہ پکھراج، انور آہستہ سے بڑبڑایا۔ اسے ستارے کا ٹکڑا بھی کہتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ ستارے کا ٹکڑا؟ ہاں، یہی اسی نام سے مشہور ہے۔ انور نے پتھر ڈبیا میں رکھ کر ڈھکنا بند کر دیا اور استفہامیہ انداز میں لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس کے مالک تک واپس پہنچانا ہے، لڑکی آہستہ سے بولی۔ یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتی ہیں۔ نہیں، یہ اس طرح اسے واپس کیا جائے کہ خود اسے بھی اس کا علم نہ ہو، لڑکی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہنے لگی۔ یعنی اسے وہیں رکھ دینا ہے جہاں یہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ، انور کچھ سوچنے لگا۔ کیا آپ میرا مطلب نہیں سمجھے؟ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، انور اسے تیز نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ غالباً یہ چرایا گیا تھا، نیت تو یہی تھی، مگر اب چرانے والے نے اپنا خیال بدل دیا ہے، لڑکی نے کہا۔ تو کیا آپ ہی نے؟ جی نہیں، وہ انور کی بات کاٹ کر بولی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک دوسرے آدمی کے لیے آپ سے معاملات طے کر رہی ہوں، لیکن میں نے اس قسم کا کام آج تک نہیں کیا۔ معاوضہ معقول ملے گا، لڑکی اس کی بات پر دھیان نہ دیتی ہوئی بولی۔ یہ واپس کہاں جائے گا؟ انور نے پوچھا۔ پہلے آپ اس کا وعدہ لیج کر لیجیے، آپ بھی بچوں کی اسی باتیں کرتی ہیں، انور چڑ کر بولا۔ میں کیا کوئی بھی اس کے متعلق سب کچھ جانے بغیر کسی قسم کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ خیر، مگر ایک شرط ہے، کام نہ کرنے کی صورت میں بھی آپ اخلاقاً اسے راز پر رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ منظور۔ یہ پتھر ماہر ارضیات پروفیسر تیموری کی ملکیت ہے، کم از کم ان کا نام تو سنا ہی ہوگا، پروفیسر تیموری۔ اندر اپنے حافظے پر زور دینے لگا۔ وہی تو نہیں جن سے پچھلے سال قیمتی پتھروں کی بین الاقوامی نمائش میں حصہ لیا تھا؟ وہی کہ آپ ان سے واقف ہیں؟ نہیں، انور سگریٹ چلگاتا ہوا بولا۔ یہ پتھر ایک شوکیس میں رکھا جائے گا جو اس کے پتھروں کے ذخیرے والے کمرے میں رکھا ہے۔ ہوں، انور مسکرا کر بولا۔ تو گویا مجھے چوری کے الزام میں گرفتار کرانا چاہتی ہیں؟ آپ ہم ہاں خوف زدہ ہو رہے ہیں، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو ان حالات میں کبھی نہ بھیجوں گی کہ آپ پکڑے جا سکیں۔ یعنی آج رات کو پروفیسر گھر پر نہیں ہوگا، اس کی واپسی کل شام سے پہلے ناممکن ہے۔ خوب، انور میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بہت شکی آدمی ہے، اس لیے اس کے گھر میں نوکر نہیں ہے، صرف ایک معتبر سیکٹری ہے جو پتھروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی معتبر سیکٹری سے شرف ملاقات حاصل ہو گیا تو؟ انور مسکرا کر بولا۔ سیکٹری بھی آج رات کو موجود نہ رہے گا۔ آپ سب کچھ جانتی ہیں، انور نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جب اتنی آسانیاں موجود ہیں تو آپ خود ہی یہ سب کام کیوں نہیں کر ڈالتی؟ بعض حالات کی بنا پر میں خود ایسا نہیں کر سکتی۔ عجیب بات ہے، انور نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ پھر آہستہ سے بولا، میں معمولی چوروں کی طرح کسی مکان کا تالا توڑنا پسند نہیں کرتا۔ تالا توڑنے کو کون کہتا ہے؟ وہ اٹھا کر بولی۔ آپ تالے کھول کر مکان کے اندر داخل ہوں گے، یعنی میرے پاس کنجیاں موجود ہیں۔ اوہ، انور پھر چونک پڑا۔ آپ کو کوئی دشواری نہ ہوگی، مکان دریا کے کنارے ایک غیر آباد مقام پر ہے، سونا گھاٹ پر۔ وہاں صرف وہی ایک کوٹھی ہے جس کے گرد آموں کا باغ ہے، صدر دروازہ مشرق کی جانب ہے، جس کی کنجی یہ رہی۔ اس کے بعد ایک بڑا کمرہ ہے، غالباً وہ بھی مقفل ہوگا، لہٰذا اس کی بھی کنجی آپ لے سکتے ہیں۔ اسی کمرے میں داہنی طرف سے ایک دروازہ ملے گا، یہ بھی مقفل ہوگا، اور یہی اس کمرے کا دروازہ ہے جس میں پتھروں کا ذخیرہ ہے۔ انور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر تین کنجیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بہت خطرناک کام ہے، انور آہستہ سے بولا۔ لیکن پروفیسر تیموری کہاں جائے گا؟ کہاں؟ تارجام کی پہاڑی علاقے میں۔ وہ آج صبح چلا بھی گیا، وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ وہاں اس کا ایک دوست رہتا ہے، اسے بھی اس کی طرح پتھروں سے دلچسپی ہے، وہ اس کا کاروبار بھی کرتا ہے، اس کا نام نکولس عیسائی ہے اور وہاں اس کا شورم بھی ہے۔ سیکٹری کہاں جائے گا؟ انور نے پوچھا۔ اس کے متعلق مجھے علم نہیں، لیکن اس کی عدم موجودگی کا 100% یقین ہے۔ اس پتھر کے متعلق اور کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے افسوس ہے، مجھے اس سے زیادہ افسوس ہے، انور اٹھتا ہوا بولا۔ مسٹر انور، لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لہجے ملتے جاتے، یہ ایک شریف آدمی کی عزت کا معاملہ ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ تیار ہو جائیں گے۔ میں اس قسم کا کام نہیں کرتا، آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہوگی۔ انور کو دفتر اپنے بینک بیلنس کا خیال آ گیا جو روز بروز کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چند لمحے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا، پھر بیٹھ گیا۔ خیر، میں کوشش کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو کتنا معاوضہ طلب اس کے لیے آپ کتنا معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ لڑکی کے لہجے میں خوشی کی کپکپاہٹ تھی۔ معاوضے کی باتیں بات کو ہوں گی، ابھی صرف میں نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو خیر، ورنہ آپ کی چیزیں کل دوپہر واپس کر دوں گا۔ چلیے منظور، میں آپ کو کل اسی وقت یہاں ملوں گی، آپ کا نام مجھے اس کے لیے مجبور نہ کیجیے، لڑکی نے کہا اور ہوٹل کے لڑکے کو بلا کر کھانے کا آرڈر کیا۔ لڑکی انور نے کنجیاں اور ڈبیا اٹھایا کر جیب میں ڈال دی۔ میرا فون نمبر 540 ہے، انور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ واقعی کھانا نہ کھائیں گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، اور آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی محض دکھاوے کے لیے اپنا معدہ خراب نہ کیجیے۔ دکھاوے کے لیے کیوں؟ آپ کا تعلق حقیقتاً اس طبقے سے نہیں جس میں آپ خود کو کھپانا چاہتی ہیں۔ تو کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ قطعی نہیں، یہ محض میرا اندازہ ہے، انور نے سنجیدگی سے کہا اور ہوٹل سے نکل کر کرفٹ پاتھ پر آ گیا۔ چند میں کھڑا سوچتا رہا، پھر داہنی طرف مڑ گیا۔ کچھ ہی دور آگے چل کر وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ سعید، اس نے ایک لڑکے کو آہستہ سے پکارا۔ شہر میں متعدد جگہوں پر اس کے گرگے موجود تھے، یہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ اس قسم کے لوگ چھوٹی چھوٹی رقموں کے افزوس کی مدد کرتے تھے، پھر انہیں یہ بھول جانا پڑتا تھا کہ انہوں نے کبھی اس کا کوئی کام کیا تھا۔ شوروم سعید، تمہارے لیے فی الحال ایک معقول آمدنی کی صورت پیدا ہو گئی ہے، انور نے کہا۔ فرمائیے صاحب۔ اسی لائن میں مدینہ ہوٹل ہے نا، وہاں کیبن نمبر 5 میں ایک لڑکی کھانا کھا رہی ہے، تمہیں اس کے متعلق معلومات بہم پہنچانی ہے۔ اچھا صاحب، لیکن جلدی کرو، وہ سفید ساڑی اور پیازی بلاؤز پہنے ہوئے ہے۔ سعید باہر چلا گیا اور انور دوسرے لڑکے کو بلا کر لنچ کا آرڈر دیا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد وہ کافی کی پیالی اور سگریٹ کے ہلکے ہلکے کشن سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ سعید کافی دیر میں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے قریب جوار کے رہنے والی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس گھٹیا سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا نہ کھاتی، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس کے توقعات کے خلاف سعید آدھے گھنٹے کے اندر ہی واپس آ گیا۔ صاحب، وہ اگلے چوراہے تک پیدل ہی گئی، اس کے بعد فرینچ لاٹری کے سامنے والی گلی میں مڑ گئی، کچھ دور چل کر ایک چھوٹی سی کار میں بیٹھی اور نہ جانے کدھر نکل گئی۔ مجھے وہاں کوئی ٹیکسی بھی نہ مل سکی کہ اس کا پیچھا کرتا، انور نے برا سا منہ بنایا۔ کہ کار میں کوئی اور بھی تھا؟ جی نہیں، وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ کار کا نمبر کیا ہے؟ جی ہاں، وہ تو میں نے لکھ لیا ہے، وہ اپنے جیب میں ٹٹولتا ہوا بولا۔ خیر، تم نے یہ کام بھی عقل مندی کا کیا، انور اس کے ہاتھ سے پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ پرچے پر ایک نظر ڈال کر اس نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ یہ لو، اس نے 5 کا نوٹ لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اب اسے بھول جاؤ۔ ریستوران سے اٹھ کر وہ آفس آیا، رشیدہ دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے ابھی تک اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ انور کو دیکھتے ہی وہ برس پڑی۔ اگر تم لنچ کے وقت واپس نہیں آ سکتے تو تمہیں کہہ کر جانا چاہیے تھا۔ تم ہاں 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 میرا انتظار کیا کرتی ہو، انور نے خشک لہجے میں کہا۔ تو کیا آفس میں لڑنے کا ارادہ ہے؟ آفس کیا، میں ہر جگہ لڑنے پر آمادہ رہتا ہوں، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ بہت اچھا کیا، اکثر دوپہر کا کھانا گول کر جانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ خیر، تم مزہ کا اڑا لو، لیکن کسی دن تمہارے معدے کا بھی معقول علاج کر دیا جائے گا۔ تو مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کرو، میں ایک ہفتہ تک بغیر کھانا کھائے زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم تو ہو ہی ہنسی جنگلی جانور، ریگستانی اونٹ، رشیدہ نے جھنجھلا کر کہا۔ رشو ڈارلنگ، انور رومانٹک لہجے میں بولا، میں کسی قسم کی چاپلوسی کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے مل کر آ رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ صبر کرو، انور اتنے دردناک لہجے میں بولا کہ رشیدہ کے سکڑے ہوئے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ کی لرزشیں نظر آنے لگیں۔ اچھا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا انتظار نہ کرنا، میں تار جام جا رہا ہوں۔ جاؤ دفان ہو، رشیدہ جلدی سے بولی، لیکن پھر انور کو گھورنے لگی۔ کیوں، تار جام کیوں جا رہے ہو؟ ایک دلچسپ کیس ہاتھ آ گیا ہے، کیس ہاتھ آیا ہے کہ کچھ ملنے کی بھی امید ہے؟ نہیں، یہ کام تو میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، انور کے چہرے پر معصومیت پھیل گئی۔ ہوگا مجھے کیا، رشیدہ اٹھتے ہوئے بولی، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ میں تمہیں روک تو نہیں رہا ہوں، انور نے کہا اور سگریٹ کے لیے جیب ٹولنے لگا۔ پھر پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر اس کے سرے کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس میں سے کسی ہاتھی کے برآمد ہونے کی توقع رکھتا ہو۔ رشیدہ کرسی کھسکا کر جانے لگی۔ ٹھہرو، رشیدہ پلٹ کر اسے گھورنے لگی۔ انور نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تمہیں اس نمبر کی کار کا پتہ لگانا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی سے میں نے کچھ کاروباری باتیں کی تھیں۔ کی ہوں گی، مجھے اس سے کیا غرض؟ خیر، تو اسے ادھر لاؤ، انور کاغذ کا ٹکڑا پھر جیب میں رکھتا ہوا بولا۔ تم جا سکتی ہو۔ نہیں جاتی، رشیدہ تیز لہجے میں بولی۔ تم آخر اتنے تحکمانہ لہجے میں کیوں گفتگو کرنے لگے ہو؟ اس لیے کہ آج کل ڈونگرے کا بال امرت استعمال کر رہا ہوں۔ جاؤ، نظروں سے دور ہو جاؤ۔ دیکھو، میں تمہیں یہیں آفس میں چانٹا مار دوں گی، اور میں یہیں آفس میں تمہارا مقبرہ بنا کر قوالی شروع کر دوں گا۔ جنگلی، رشیدہ پیر پر ٹکتی ہوئی چلی گئی۔ انور نے سگریٹ چلگا کر دو تین لمبے لمبے کش لیے اور کھڑا ہو کر سوچتا رہا۔ پھر وہ بھی دروازے کی طرف بڑھا، نیچے فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیٹرول کی ٹینکی کھول کر پیٹرول دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل فراٹے بھرنے لگی۔ باٹم روڈ کے قریب چوراہے کے پیٹرول پمپ سے اس نے کچھ اور پیٹرول لیا اور تار جام والی سڑک پر گاڑی موڑ دی۔ 3 بج چکے تھے، لیکن اسے یقین تھا وہ 5 بجے تار جام ضرور پہنچ جائے گا۔ راستہ اس سے کم وقت میں بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن آگے چل کر پہاڑی علاقہ شروع ہو جانے کی وجہ سے سڑک نام ہموار ہو گئی تھی، اور کہیں کہیں تو اسے خطرناک موڑ تھے کہ ذرا سی لغزش سوار اور سواری دونوں کو پاتال کی سیر کرا سکتی تھی. تارجام شہر سے پورے 60 میل کی دوری پر واقع تھا. اب سے 10 سال قبل یہ ایک بالکل ہی اجاڑ علاقہ تھا. کہیں کہیں ندیوں کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے, وہ بھی 10-12 جھونپڑوں سے زیادہ کے نہ ہوں گے. اچانک دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کے دن پھر گئے. ویسے تو جنگ سے قبل ہی ماہرین ارضیات کا خیال تھا کہ اس علاقے میں لوہے اور کوئلے کی کائنیں موجود ہیں, لیکن کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تھا. جنگ شروع ہوتے ہی اس کی چیز چیز کی طرف دھیان دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوہے کے کئی کارخانے قائم ہو گئے. پھر رفتہ رفتہ ایک چھوٹا سا موٹا شہر آباد ہو گیا. انور دو ایک بار اس طرف آ چکا تھا, اس لیے وہ زیادہ احتیاط کے ساتھ موٹر سائیکل نہیں چلا رہا تھا. یہاں کے سارے خطرناک موڑ اس کے دیکھے ہوئے تھے. تارجام سے 3 میل ادھر ہی اسے سڑک کے کنارے پر ایک بڑا سا بورڈ دکھائی دیا. یہ نکلس کے شو روم کا بورڈ تھا. انور بے اختیار چونک پڑا. شہر کے باہر شو روم قائم کرنے کا مقصد اس کی سمجھ میں نہ آ سکا. تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت دکھائی دے رہی تھی. یہاں کی زمین ہموار تھی, اس لیے انور نے موٹر سائیکل کا رخ عمارت کی طرف پھیر دیا. جیسے ہی وہ عمارت کے قریب پہنچا, ایک جھکی سا بوڑھا آدمی اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. اس نے ایک میلی سی جی وردی پہن رکھی تھی, منہ میں بھدا سا پائپ دبایا ہوا تھا. گھنی مونچھوں کے سفید بال جن کے نچلے حصے سرخی مائل تھے, بل کھا کر نچلے ہونٹوں کو چھو رہے تھے. سفید بھووں کے نیچے سرخ آنکھیں ہر درجہ خوفناک معلوم ہو رہی تھیں. اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور گالوں کی ہڈیوں کے ابھار پیشانی کی سطح سے بھی آگے نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے. کیا بات ہے؟ اس نے تحفظ لہجے میں پوچھا. مجھے مسٹر نکولا سے ملنا ہے, انور نے کہا اور مشین بند کر دی. بوڑھا عمارت کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے ہٹ گیا. تم چوکی دار ہو؟ انور نے آہستہ سے پوچھا. نہیں, وہ کڑے لہجے میں بولا, حوالدار میجر. انور کو بے اختیار چارلی چیپلن یاد آ گیا, لیکن اس نے اپنے کہہ کہے کو ہونٹوں تک نہ لانے دیا. موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے وہ عمارت میں داخل ہو گیا. ایک وسیع کمرے کے چاروں طرف مختلف قسم کے معمولی اور غیر معمولی پتھروں کے نمونے رکھے ہوئے تھے. قیمتی اور چھوٹے ٹکڑے عموماً شیشوں کے شو کیسوں میں نظر آ رہے تھے. سامنے غالباً دوسرا کمرہ تھا جس کے دروازے میں سیاہ رنگ کا پردہ پڑا ہوا تھا. اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں. دفتن ایک دبلا پتلا آدمی پردہ ہٹا کر شو روم میں داخل ہوا. وہ انور کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا. میں ادھر سے گزر رہا تھا, انور ہچکچاتا ہوا بولا. آپ کا سائن بورڈ دیکھ کر بے چین ہو گیا. یعنی میں آپ کو پتھروں سے دلچسپی ہے؟ آنے والے نے مسکرا کر جملہ پورا کر دیا. جی ہاں, انور جلدی سے مستربانہ انداز میں بولا. شوق سے اس نے چاروں طرف ہاتھ گھماتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا. انور پتھروں کو بغور دیکھنے لگا. آنے والا اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد انور پورے کمرے کا چکر لگا کر ایک بڑے سے شوکیس پر دوبارہ جھک گیا. ایک سیاہی مائل سرخ پتھر اس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا. کاش میں کیا بتاؤں, انور اس کی طرف مڑ کر متصافانہ انداز میں ہاتھ ملتا ہوا بولا. وہ استفہامیہ انداز میں انور کی طرف دیکھ رہا تھا. میں اس پتھر کے بارے میں کہہ رہا تھا. آنے والا شوکیس پر جھک گیا, پھر انور کی طرف دیکھنے لگا. میرا مطلب یہ کہ کاش اس کی سیاہی اور گہری ہوتی, انور بے ساختہ بولا. سیاہ پکھراج وہ اسے چونک کر دیکھنے لگا اور دوسرے کمرے میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی. انور نے پلٹ کر دیکھا, ایک بھاری بھر کم آدمی سے گھور رہا تھا. اس کی عمر 50 اور 60 کے درمیان میں رہی ہوگی. کوا مضبوط اور سر غیر معمولی طور پر بڑا تھا اور آنکھیں اسی حد تک چھوٹی تھی. بھموں میں ایک آدھ سفید بال بھی نظر آ رہا تھا. وہ سفید قمیض اور سفید پتلون میں ملبوس تھا. نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی انور کے ذہن میں ہاتھی کا تصور بیدار ہوا. آپ سے آپ پکھراج کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انور کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا. جی ہاں, میرا خیال ہے وہ بہت ہی کامیاب ہے. آپ کو پتھروں سے دلچسپی ہے؟ جی ہاں, تھوڑی بہت, ابھی نیا نیا شوق ہے. کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. ضرور, مجھے جاوید کہتے ہیں. خوب, وہ مسکرا کر بولا. غالباً آپ شہر ہی میں رہتے ہیں, کبھی میرے یہاں تشریف لائیے. سونا گھاٹ پر تیمور منزل میں رہتا ہوں. مجھے بھی پتھروں سے دلچسپی ہے, مجھے لوگ پروفیسر تیموری کہتے ہیں. اوہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر, انور لہ کر بولا. میں نے پتھروں کی بین الاقوامی نمائش کے سلسلے میں آپ کے متعلق پڑھا تھا. میری خوش قسمتی ہے کہ آج اتنے بڑے آدمی سے اتفاقیہ طور پر ملاقات ہو گئی. پروفیسر تیموری فخری انداز میں مسکرانے لگا, لیکن انور اس کی نمنی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی. انور تھوڑی دیر خاموش رہ کر دوسرے آدمی سے مخاطب ہوا. میں کسی دن ضرور آؤں گا, میں کوئی زی حیثیت آدمی نہیں ہوں, لیکن شوق کا کیا کیا جائے, ابھی میرے پاس بہت زیادہ قیمتی پتھر نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ضرور تشریف لائیے گا, وہ تاجرانہ ہوش اخلاقی کے ساتھ بولا. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, ہر شوق شروع میں کم مائگی کا شکار رہتا ہے. برسبیل تذکرہ پروفیسر تیموری بولا, کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش؟ انور شرماتا ہوا بولا. نہ پوچھئے تو بہتر ہے, پھر بھی ردی کاغذ کا بھی اوپاری ہوں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. دوسرا آدمی اپنی دانش میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا بولا, آپ اس تجارت میں کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے, پروفیسر نے کہا. ہو سکتا ہے, انور مسکرا کر بولا. ظاہر ہے ہم لوگ ایک ہی شہر کے باشندے ہیں اور مجھے مچھلیوں کے شکار کا بھی شوق ہے. ممکن ہے آپ نے مجھے سونا گھاٹ پر دیکھا ہو. پروفیسر تیموری نے کوئی جواب نہ دیا, لیکن وہ کچھ مشکوک نظر آ رہا تھا. انور نے زیادہ دیر تک ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا. اچھا, اس تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں, انور نے کہا. واپس جانے کے لیے مڑا. کوئی بات نہیں, دوسرا آدمی دیر تک دہراتا رہا. اندر موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کڑکڑاتی آواز سنائی دی. اٹینشن, انور چونک پڑا. میلی وردی والا بوڑھا منہ میں پائپ دبائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. تم نے مجھے چوکی دار کہا تھا, اس کی چندر موہن مرحوم کی طرف کی طرح جہانگیردانہ انداز میں پوچھا. مجھے دھوکا ہوا تھا, انور آہستہ سے بولا. مجھے حوالدار میجر ہوں, میں حوالدار میجر ہوں, حوالدار میجر شمشیر سنگھ, بوڑھے نے اپنی چھاتی ٹھونکتے ہوئے کہا. اچھا آداب عرض میجر صاحب, انور نے مسکرا کر کہا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی. کوئک مارچ, بوڑھا ہلکے بل چیخا لیکن مشین کے شور میں اس کی آواز ابھر نہ سکی. انور شہر کی طرف واپس آ رہا تھا. لڑکی کے کال کی تصدیق ہو گئی تھی لیکن نکلس کا شو روم اسے جن میں ڈالے ہوئے تھا. آخر شہر سے دور ویرانے میں شو روم قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شو روم عموماً ایسے بازاروں میں ہوتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ گاہک متوجہ ہو سکیں. اگر شہر میں اس کا کوئی شو روم موجود ہوتا تو تارجام والے شو روم کو اسٹور بھی سمجھا جا سکتا تھا. خیر یہ سب چیزیں تو الگ رہی, انہیں نکلس کی جھک بھی سمجھا جا سکتا ہے یا کوئی کاروباری مصلحت, لیکن وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا پروفیسر تیموری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ کالا پتھر اس کے ہاتھ کیسے لگا؟ پھر جب پروفیسر اس کی سیکٹری کے پروگرام سے وہ واقف تھی, اس کے مقام کی کنجیاں بھی اس کے پاس تھیں, تو پھر خود اسی نے اپنے اس پتھر کو واپس رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جب یہ معاملہ اتنا ہی سنگین تھا, اس نے اپنا نام ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کی, تو پھر ایک اور رازدار بات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے جیسے انور ان چیزوں پر غور کر رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی تاریکی نے اسے اپنے دامن میں چھوا لیا. غیر متوقع حادثہ, گھر پہنچ کر اس نے سارے حالات رشیدہ کو بتا دیے اور وہ پتھر بھی دکھا دیا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم روز بروز اتنے بے وقوف کیوں ہوتے جا رہے ہو, رشیدہ جھلا کر بولی. کیوں؟ مجھے تم سے اس قسم کی توقع نہیں تھی کہ تم کوئی ایسا کیس بھی لے لو گے جس کے لیے تمہیں چوروں کی طرح گھروں میں گھسنا پڑے. ذرا آپ سوچو تو یہ چیز کتنی شاندار ہوگی, میں ایک چرائی ہوئی چیز چوروں کی طرح واپس کرنے جاؤں گا. میرا خیال ہے تم کسی زبردست چال میں پھنسنے والے ہو. ممکن ہے, میں تمہیں ہرگز اس کی رائے نہیں دوں گی. تمہاری رائے کی پرواہ کون کرتا ہے؟ تم رشیدہ چیخ کر بولی, تمہیں میری رائے کی پرواہ کرنی پڑے گی. انور افسوس کرتا ہوا بولا, تم بہت چیخنے لگی ہو, یہ چیز تمہاری صحت پر برا اثر ڈالے گی. جتنا دل چاہے مزاقہ اڑاؤ لیکن میں تمہیں ہرگز نہ جانے دوں گی, اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, انور معصومیت سے بولا. دیکھو انور, کہیں مجھے سخت نہ ہو جانا پڑے. تم ویسے بھی زیادہ نرم تو نہیں ہوتا, جانے تانبے کی ہو یا لوہے کی. چپ رہو. نہیں چپ رہوں گی. تم کیا سمجھتی ہو, نہ الجبرا ہو نہ جیومیٹری. بس کرو یہ بیتو کی بکواس, جس کا نہ سر ہے نہ پیر دنیا سمجھتی ہے. انور بڑا عقلمند ہے, بڑا ذہین ہے, میری جوتیوں کے تفیل میں بچے ہو میاں, ورنہ جیل میں سڑتے ہوتے. رشو, انور پیار بھرے لہجے میں بولا. کیا ہے رشیدہ کے لہجے میں جھلاہٹ تھی, میں تو مجھے اپنی جوتیاں چھوڑ کر فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ. کیا مطلب؟ اگر تمہاری جوتیاں میری کامیابیوں کی ضامن ہے تو مجھے کہتے ہی تمہاری ضرورت نہیں, تمہاری جوتیاں ہی کافی ہیں جو فضول ٹائیں ٹائیں کر کے میرا وقت ضائع نہیں کرتی. میں پھر کہتی ہوں کہ تم صبح سے پہلے ان کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے. آخر تم اتنی ضدی کیوں ہو گئی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقل کہیں چلنے گئی ہے. تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی جو تمہارے پروفیسر کے مکان کی کنجیاں تک دے سکتی ہے, جو اتنا جانتی ہے کہ آج رات بھی پروفیسر کے گھر کا مکان کے پروفیسر کا مکان حالی رہے گا, اس نے خود ہی یہ کام کیوں نہیں سر انجام دے ڈالا؟ آخر ہام ہاں تمہیں بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں بھی اسی الجھن میں ہوں, انور سنجیدگی سے بولا. اور اس کے باوجود بھی تم وہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ اگر تم مجھے کوئی مشورہ نہیں دے سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ. ارے تو کیا میں اتنی دیر سے جھک مار رہی ہوں؟ قطعی جھک مار رہی ہو, مشورے آندھی اور طوفان کی طرح نہیں دیے جاتے, انور ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ بولا. واقعات سننے کے بعد تم بری طرح برس پڑی اور مجھے بھی تاؤ آ گیا. میں اسی چیز کے متعلق تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی خود ہی اس پتھر کو اس کے مالک تک کیوں نہیں پہنچا دیتی. رشیدہ خاموش ہو گئی, شاید اسے خود اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ بولی, مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں پھانسنا چاہتا ہے. ایسی صورت میں جبکہ یہاں کے مجرم ہی نہیں بلکہ پولیس والے بھی تمہارے دشمن ہیں, تمہیں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے. انور نے کوئی جواب نہ دیا, وہ کسی گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, وہ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولا. رشیدہ کے چہرے سے فکر مندی اور جھلاہٹ کے سارے آثار غائب ہو گئے. سنو رشو, انور سنجیدگی سے بولا, یہ پتھر بہت قیمتی ہے, بلکہ بعض جوہری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کی قیمت ہی متعین نہیں ہو سکی. شاید آپ سے دو سال پہلے میں نے ایسے ہی ایک سیاہ پکھراج کے متعلق اخباروں میں پڑھا تھا. مدراس کے کسی جوہری کے یہاں چوری ہوئی تھی تو اس کے یہاں سے ایک سیاہ پکھراج بھی چرایا تھا. جوہری کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیاہ پکھراج بھی چرا لیا گیا ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. تم سوچو کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہو سکتی ہے جس کی ضائع ہو جانے پر اس کے مالک صدمے کی وجہ سے مر جائے. انور خاموش ہو گیا, اس کی آنکھیں رشیدہ کے ناہ نشانے پر جمی ہوئی تھی. تو پھر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ یہ پتھر نہ تو پروفیسر تیموری کے گھر پہنچاؤں گا اور نہ فی الحال اس لڑکی کو واپس دوں گا. اب میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ وہ لڑکی کون ہے. اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ دراصل وہ مجھے پھانسنا چاہتی ہے تو یہ پھر پتھر میری ملکیت ہوگا. کیا سمجھی؟ خیال تو کچھ برا نہیں, رشیدہ کچھ سوچتی ہوئی بولی, لیکن نہیں میں تمہیں یہ پتھر بھی نہ رکھنے دوں گی. کیوں؟ بس یوں ہی, انور رشیدہ نرم لہجے میں بولی. کبھی تو میری بات مان لیا کرو, تم جو کہے گی وہی کروں گا, انور نے مجھے آواز میں کہا. لیکن مجھے یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ اس کی سازش کی پشت میں کون ہے. میں اس کے لیے منع نہیں کرتی, تم بہت اچھی ہو, سچ مچ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو, خیر تمہیں اس کا احساس تو ہوا مگر مجھے تم سے ذرا برابر بھی محبت نہیں, میں خود نہیں چاہتی کہ کوئی کٹ کنا کتا مجھ سے محبت کرے, رشیدہ نے کہا اور انور کو قہر آلود نظروں سے گھورتی ہوئی فلیٹ میں چلی گئی. انور کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی, اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور ٹہل ٹہل کر پینے لگا. دیوار سے لگا ہوا کلاک 9 بجا رہا تھا. سگریٹ ختم کرنے کے بعد اس نے کپڑے اتار کر شب خوابی کا لباس پہن لیا اور آرام کرسی پر لیٹ کر ایک کتاب پڑھنے لگا. 11 بجے اس نے بجلی بجھا دی اور آہستہ سے باہر نکل آیا. رشیدہ کے فلیٹ میں اندھیرا تھا, شاید وہ سو گئی تھی. انور اندر لوٹ آیا, باہر والے کمرے میں اس نے دوبارہ روشنی نہیں کی. اندر کے کمرے میں جا کر اس نے کپڑے پہنے اور احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا پھر باہر آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ گراج سے موٹر سائیکل نکال رہا تھا. سونا گھاٹ پر والی اس کی اچھی سڑک سنسان پڑی تھی, آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے, رات بھی تاریخ تھی, بادلوں کی وجہ سے ستاروں کی دھندلی روشنی بھی غائب ہو گئی تھی. سڑک کے گرد اگی ہوئی جھاڑیاں حشرات الارض کی آوازوں سے گونج رہی تھی. انور نے موٹر سائیکل سونا گھاٹ کے ادھر ہی ایک میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا دی اور پیدل چلنے لگا. تیمور منزل کے تاریخ آثار دور سے نظر آ رہے تھے. نہ جانے کیوں انور کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی پراسرار عمارت میں داخل ہوتا جا رہا ہے اور وہاں ضرور کوئی حادثہ پیش آئے گا. اسے پروفیسر تیموری کا چہرہ یاد آ گیا, چھوٹی چھوٹی دھندلی آنکھیں جن کی دھندلاہٹ اپنے پس منظر میں کوئی پراسرار چیز چھپائے ہوئے تھی. انور اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس نے تار جام میں سیاہ پتھر کا تذکرہ چھیڑ کر غلطی کی تھی. اگر واقعی یہ پتھر پروفیسر تیموری کے یہاں سے چرایا گیا تھا تو سیاہ پتھر کے تذکرے پر اس کا مشکوک ہو جانا قطعی قدرتی امر ہے. پھر کئی خدشات اس کے ذہن میں ابھر آئے جنہیں وہ سگریٹ کے گہرے کشوں میں دبانے کی کوشش کرنے لگا. پروفیسر تیموری کی پچھلی زندگی سے اسے کوئی واقفیت نہیں تھی. ویسے آج کل شہر اور اس کے قرب و جوار کے حصول میں وہ کافی مالدار سمجھا جاتا تھا. ارضیات میں سے 2-3 کتابیں بھی لکھی تھیں. ارضیات کے طلباء بھی غیر معروف نہیں تھے. کسی زمانے میں یونیورسٹی میں ارضیات کا معلم بھی رہ چکا تھا. شہر میں اس کے 2-3 بنگلے تھے لیکن سب کرائے پر اٹھے ہوئے تھے اور وہ خود ایک غیر آباد مقام پر اقامت گزرنی تھا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا عمارت درختوں کی اوٹ میں چھپتی جا رہی تھی. وہ فاٹک کے قریب پہنچ کر رک گیا. اس نے فاٹک کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ کھل گیا. سامنے ایک طویل روش تھی جس کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے. وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا. روش کا سلسلہ عمارت کے صدر دروازے کے سامنے ختم ہو گیا. چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا. مکان کے اندر بھی زندگی کے آثار مفقود معلوم ہو رہے تھے. کسی کھڑکی یا روشن دان سے بھی روشنی نہ دکھائی دی. اندر ایک لمحے کے لیے کھڑا کچھ سوچتا رہا, پھر جیب سے کنجیاں نکال کر انہیں آزمانے لگا. دروازہ کھل گیا. اندر اندھیرا تھا. انور نے برقی لیمپ نکالا اور اس کے مدھم اور ناقابل انتشار روشنی میں آگے بڑھنے لگا. وہ ایک وسیع ہال سے گزر رہا تھا. آگے چل کر داہنے ہاتھ پر ایک دوسرا دروازہ دکھائی دیا. انور نے دوسری کنجی لگائی, دروازہ کھل گیا. انور اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کہیں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی. وہ دیوار سے چپک گیا. پھر اچانک اس کی قوت شامہ نے خاص قسم کی خوشبو کا تجربہ کیا. اس کے نتھنے سکوڑ کر ایک گہرا سانس لیا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس خوشبو کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینے کی کوشش کر رہا ہو. وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہو گیا. سب سے پہلے اس کی چارج کی روشنی داہنی طرف پڑی. لڑکی کے بیان کے مطابق اسی طرف وہ شوکیس رکھا ہوا معلوم ملا تھا جس میں وہ پتھر رکھنا تھا. اس میں کئی خانے تھے جس میں مختلف قسم کے پتھروں کے ننے ننے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اور ہر خانے کے نیچے پتھروں کے ناموں کی چٹیں لگی ہوئی تھی. ایک خانہ خالی تھا جس کے نیچے سیاہ پکھراج تحریر تھا. انور نے شوکیس کھول کر پتھر اس میں رکھ دیا اور واپس ہونے کے لیے مڑا, لیکن ٹارچ کی روشنی کمرے کے فرش پر پڑتے ہی یک بشک اس کے سارے جسم میں سناہٹ دوڑ گئی. پروفیسر تیموری زمین پر چت پڑا تھا. چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوفناک حد تک پھیلی ہوئی تھی. چہرے پر آخری وقت کی تشنجی کیفیت نہ مٹنے والی نشانات چھوڑ گئی تھی. سر کے نیچے کافی مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا. انور نے ٹارچ بجھا دی اور کچھ سننے لگا. دور کہیں موٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ تیزی سے شوکے سے قریب آیا اور جیب سے رومال نکال کر اسے صاف کرنے لگا. اس کے بعد اس نے چاروں طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی. سامنے ایک دروازہ نظر آیا جس کے پٹ کھلی ہوئی تھی. یہ شاید پروفیسر کے سونے کا کمرہ تھا. پلنگ کے سرہانے ایک بڑے سے فریم میں کسی عورت کا فوٹو لگا ہوا تھا. خدوحال کے اعتبار سے یہ ایک خوبصورت عورت کہیں جا سکتی تھی. رنگت چاہے جیسی رہی ہو اس تصویر کے علاوہ یہاں کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی جسے آرائشی سمجھا جا سکتا. سامنے کی دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی. انور نے مانی ہیز انداز میں سر ہلایا اور ٹارچ کی روشنی میں کھڑکی کا جائزہ لینے لگا. پھر اس کے ہونٹ مایوسیانہ انداز میں سکڑ گئے. لیکن یہاں مقاتل کا پتہ لگانے تو نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے سب کچھ اسے پھنسانے کے لیے کیا گیا ہو. انور واپس جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مکان کے کسی حصے میں قدموں کی آہٹیں سنائی دیں. یہ تو بالکل اندھیرا ہے, ایک آواز سنائی دی اور انور چونک پڑا. یہ محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر آصف کی آواز تھی. انور نے کھڑکی پر دونوں ہاتھ ٹیک کر دوسری طرف سے لانگ لگا دی. جہاں دیواری پھلانگنے میں سے کچھ دقت نہ ہوئی اور اب وہ اپنی پوری قوت سے اس طرف دوڑ رہا تھا جہاں اس نے موٹر سائیکل چھپائی تھی. یہ پارٹ اختتام پذیر ہوا. اس کہانی کے مزید واقعات جاننے کے لیے اس کا اگلا پارٹ سماعت فرمائیں.